خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف نیت ضرور فرمائیں، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا. یاد دیکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا، کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، البتہ ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے، کر لیجئے. اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب فرما لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود بھی پڑھ لیجئے، اب مرضی ہو تو کھا پی لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 12، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے لڑکے کی عمر 11 سال ہے اور پچھلے سال سے اس کے چہرے پر پورے مسے ہونے لگ گئے، اور یعنی سال بھر کے اندر مسے بڑھتے بھی گئے، اور اس کا کافی علاج کرا مگر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. پچھلے دنوں میں مدنی رسالہ دودھ پیتا مدنی منا پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو جس میں ایک مدنی نسخہ لکھا تھا، جس میں لکھا تھا کہ نرم نیم گرم دودھ سے بچے کے چہرے پر مساج کی جائے، پھر اس کا دودھ سے چہرہ دھلا کر آدھے گھنٹے بعد پانی سے دھلائے. 4 یا 5 دن یہ عمل کیا، الحمدللہ اس کی برکت سے میرے بچے کے چہرے کے جو مسے کافی حد تک کم بھی ہوگا، کچھ تو چلے بھی گئے الحمدللہ عز و جل. رسالہ پڑھنے کی برکت سے میرے بچے کا قدرتی اور مطلب نو سائیڈ ایفیکٹس والا علاج بھی ہو گیا، اور بالخصوص ہمارے علم دل میں اضافہ بھی ہو گیا، اور اس نے زنے کے باپا کی دعاؤں کا حصہ بھی ہمیں نصیب ہوا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی میں استقامت، باپا کی غلامی میں اور دعوت اسلام کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص یہ بالکل آسان کام ہے ہفتہ وار مدنی رسالہ، تو زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو جوائن کر کر انہیں بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کسی خاتون کا ہے، نام بھی لکھا ہے لیکن نام نہیں بتا رہا. یہ لکھا ہے کہ بھائیوں میں اتحاد کیسے پیدا ہو، کئی سالوں سے آپس میں لڑائیاں ہیں.
بہنیں چیخنا چھوڑ دیں، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ بہنیں اپنے بھائیوں کی پر شفقت یکساں رکھیں، ایک سے زیادہ شفقت کی، ایک سے کم کی، تب بھی مسائل ہو سکتے ہیں. اور جب بھی سمجھائے تو صرف نرمی سے ہاتھ جوڑ کے، پاؤں پکڑ کے، رو رو کر سمجھائے، چیخ چیخ کر سمجھائیں گی تو وہ نہیں سمجھیں گے. اور دعا بھی کریں ان کے لیے تو انشاءاللہ دعا رنگ لائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی محفل شروع ہوتی ہے تو تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے، تو سامعین یعنی سننے والے داد کے لیے سب سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہتے ہیں، تو کیا اس کے معنی سمجھے بغیر اس طرح بولنا چاہیے؟
نہیں ہونا چاہیے، یہ آواز پر سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں سمجھ خاک آتی ہوتی ہے. وہ مطلب قاری صاحب عمدہ آواز میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. قاری صاحب صحیح ہے اپنی جگہ پر, اچھی آواز میں پڑھتے ہیں, پڑھنا چاہیے قرآن کریم. اور یہ عوام جو ہے نا, جو ان کو پلے کچھ بھی نہیں پڑتا, قاری صاحب نے ذرا وہ کھینچا نا مد
جی,
اور وہ کھینچا تو پھر قاری صاحب بھی بعض اوقات ہوتے ہوں گے جیسے ہمارے نعت خوان ہوتے ہیں, وہ کھینچتے گیا, وہ کھینچتے کھینچتے اور پبلک سبحان اللہ واہ سبحان اللہ, اور یہ بولتے رہے اور وہ نعت خوان کے اس میں پیٹرول جاتا رہے مشین میں, اور گلا بالکل جلنے کے, جب پھٹنے کے قریب آ جائے نا پھر نعت خوان چپ ہو جائے, کھینچتے ہیں اس طرح. تو بہرحال یہ کہ قاری صاحب کے لیے تو کھینچنے کے اصول ہیں, نعت خوانی میں تو پھر بھی اتنے اصول نہیں جتنے اس میں اصول ہے کہ لائنیں جلی میں نہ پڑ جائے, یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات, یعنی کہ اتنا لمبا کہہ دیا کہ جو بالکل یعنی کہ لائنیں جلی میں داخل ہو گیا. تو یہ لوگ آواز پر سبحان اللہ کہتے ہیں, ان میں سبحان اللہ کہنے کا کبھی موقع ہوتا ہے, کبھی استغفر اللہ کہنے کا موقع ہوتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنے کا موقع ہوتا ہے, لیکن ہم ہوا میں ہم کو پلے نہیں پڑتا. اس لیے وہاں بات ہو رہی ہے کہ فلا کام کرو گے تو تم کو غضبناک عذاب ہوگا, دردناک عذاب ہوگا. سبحان اللہ, اللہ کوئی تکی نہیں ہے, سبحان اللہ کہہ رہے کہ یہاں تو پناہ مانگے, یا اللہ مجھے مت دینا عذاب. وہ کافروں کے ہوتے ہیں عذاب علیم, آپ نے سنا ہوگا عذاب علیم, دردناک عذاب. تو یہ سبحان اللہ کہنے کا موقع کون سا ہے, پناہ مانگے عذاب سے اللہ کی.
جیسے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ کھینچتے ہیں یا سانس لمبا ہوتا ہے, آیت سے آیت ملاتے جا رہے ہیں, تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں ہی لوگ اللہ اللہ سبحان اللہ منہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہوتے ہیں, تو اس صورت میں تو یہ صریح حرام ہو جائے گا کہ اس طرح کرنا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے درمیان میں رک گئے قاری صاحب, تو اس وقت کوئی کلمہ کہا گیا استغفر اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ کر کے اللہ کا نام لیا, تو یہ بولا گیا, تو پھر اس میں بھی علماء کی ایک تعداد ہے جو اس سے منع کرتی ہے کہ ابھی تلاوت جاری ہے لہذا خاموش رہا جائے, نہ اس کو بولا جائے. اور اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائے کہ سبحان اللہ ہمارے ہاں تو یہ کلمہ تحسین ہے, کسی چیز کی تعریف کرنا ہوتی ہے, ورنہ سبحان اللہ کا جو حقیقی معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو ہر عیب سے پاک مانتا ہوں. عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ معنی کسی کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے, وہ فقط یہی ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ جہاں پر ایسی کوئی بات آئے تو وہاں پر سبحان اللہ کہنا ہے.
ہم بس وہ موقع محل دیکھتے نہیں ہیں, اس میں سمجھ میں نہ آئے نا, چاہے مطلب یہ نعت کا شعر بھی نہیں سمجھ میں آتا تو بعض اوقات اس پہ بھی سبحان اللہ نہ کہا جائے, کبھی اس میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہوں گی کہ جو مطلب انہیں کہ ڈرانے والی ہوں, آخرت کا خوف دلانے والی ہوں. تو یہ تحسین کا کلمہ جب لطف آئے اور کوئی ایسی بات ہو وہ ایمان افروز تو اس پہ کہا جائے, تو سمجھ نہ نعتیں آتی ہیں, جب نعتیں سمجھ میں نہیں آتی تو تلاوتیں کا سمجھ آئیں گے. تو اس لیے خاموشی میں بھرم ہے, عزت بھی ہے. اب نعت میں سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ, کوئی اب پکڑ لے یار سمجھا تو اس شعر کا مطلب کیا ہے, تو بڑا اچل رہا ہے, گواری پڑ جائے, سمجھے کیا سمجھائے گا, خود سمجھے گا تو سمجھائے گا نا. تو خاموشی ایک چپ سو سکھ, اب کسی کو ٹرائی مت کرنا, کم اگر لڑائی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ.
امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کانا دجال پہلے نبی اور اس کے بعد خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا, اور یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے کہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا اور اس سے کیسے بچا جا سکے, جواب ارشاد فرما دیجئے.
اس کے فتنے بڑے خطرناک ہوں گے, وہ می برسائے گا, بارش برسائے گا, سبزہ اگائے گا اور اپنے ساتھ جنت اور دوزخ رکھے گا. جو اس کی اطاعت کریں گے, اس کی فرما برداری کریں گے تو ان کو وہ جنت میں داخل کرے گا اپنی, جو حقیقت میں دوزخ ہوگی یعنی آگ ہوگی, عذاب ہوگا وہاں. اور جس کو یہ جو اس کا مانے گا نہیں اس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا اور وہ وہاں باغ ہوگا اس کے لیے. اس طرح یہ طرح طرح کے شعبدے دکھائے گا جادو کے سمجھو کھیل دکھائے گا اس طرح کے, مگر اس کا فتنہ شدید ہوگا, بڑا ظالم ہوگا یہ. اللہ تعالیٰ کانے دجال کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے.
اس کے
ابھی, ابھی مطلب یہ ظاہر نہیں ہوا ہے, اللہ ہماری حال کو بھی محفوظ رکھے.
اس کے بارے میں بہت ساری باتیں اب بھی کی جاتی ہیں اور سوشل میڈیا پر اور یہاں وہاں اس کے بارے میں اتنے مطلب کے تبصرے کیے جاتے ہیں, اتنی باتیں کی جاتی ہیں کہ بیان سے باہر ہے. تو کوئی ایسے مدنی پھول آپ کے ذریعے پہنچ جائیں کہ جسے سن کر ایک اندازہ ہو جائے گا بھائی یہ چیز ہے, غلط طور پر چیزیں آ رہی ہیں, تو اس کو لوگ سمجھ جائیں گے یار یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے, تو اس کا کیا آپ جواب ارشاد فرمائیں گے؟
بہار شریعت کے پہلے حصے میں اس کی تھوڑی سی تفصیلات ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ بہار شریعت میں جو بھی تفصیل ہے یا جو بھی عبارت ہے, اب اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سب اس میں آ گیا, آگے پیچھے بھی کچھ اس کی روایتیں ہوں گی, تو اس لیے وہ بات وہی کی جائے جو مستند علماء سے ہم سنیں یا جو علماء کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہم پڑھیں. اپنی مرضی سے سنی سنائی بات, جیسے ابھی سوال میں تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرے گا, تو کبھی ہم نے سنا نہیں ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدا کا دعویٰ کرے گا. اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ کہ یہ ہو سکتا ہے اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر آتی ہوں, اگر ہوں کسی کتاب میں, اسلامی کتاب ہو, کوئی سنی عالم کی مستند عالم کی کوئی حوالہ دے, ہم کتاب میں دیکھ لیں گے, ایسا لکھا ہوگا تو ہمیں ماننے میں کیا رہے. لیکن یہ کہ خالی سنی سنائی بات پر آ کر اس کو وائرل نہیں کرنا چاہیے. حدیث پاک میں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بڑھا دے.
تو بچنے کی جو اس کی ہے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی عادت بنانے کا حکم دیا گیا ہے, خصوصاً اس کی ابتدائی اور آخری آیتوں کے حوالے سے, کہ اگر ان کی تلاوت کی جائے گی اور بچوں کو سکھایا جائے گا تو انشاءاللہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یہ سوال ہے سپر ٹیکسٹر سے بات کر رہا ہوں, جو اکثر وسوسے آتے رہتے ہیں دل میں, اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟
جب وسوسے آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, وسوسوں کی طرف توجہ بھی نہ دے تو بھی اس طرح بھی شیطان کی ناک کٹے گی, یار تو لفٹ کراتا ہی نہیں ہے. اور بھی کئی استعارات ہیں, تو ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے وسوسے اور ان کا علاج, اس میں علاج بھی دیے ہوئے ہیں وسوسوں کے بارے میں تفصیلات ہیں. یہ سب کو پڑھنا چاہیے, یہ وسوسہ کس کو نہیں آتا. صلو علی الحبیب.
دودھ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے, کیا اس میں چائے کی پتی ملانے سے اس کے فوائد ختم ہو جاتے ہیں؟
چائے کی پتی جو ہے نا, اس میں کچھ نکوٹین وغیرہ ہوتا ہے, کیفین ہوتا ہے, تو چائے کی پتی کے اندر جو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے نا, دودھ اس کی اصلاح کرتا ہے. میں نے طب کی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ دودھ والی چائے پینی چاہیے, تو دودھ اس کو مطلب اس کے جو نقصان آتے ہیں ان کو یا تو ختم کرتا ہے یا کم کرتا ہے. اور یہ چائے کا زیادہ استعمال جو ہے یہ گردوں کو خراب کرتا ہے. گردے جس کا دیکھو بیچاروں کا آج کل فیل ہوئے ہو رہے ہیں, یا تو یہ پانی بھی نہیں پیتے آج کل. ان میں اگر اپنے سروے کریں گے نا تو شاید کوئی شاید ایک ملے گا یا ہزاروں میں سے جو پورا پانی پیتا ہو جتنی ضرورت ہے. سالن میں بھی تو پانی ڈالنا پڑتا ہے, بغیر اب خالی گوشت ڈال دو پتیلی میں تھوڑی پکے گا, پانی بھی ڈالنا پڑے گا. چاول کو ڈال دو پتیلے میں تو ابل جائیں گے خود ہی پانی کے بغیر. تو اسی طرح بدن جو اس کو پانی کی, بدن میں پانی ہوتا ہے, لیکن ذرا پھر پانی ہم نہیں پیتے تو بدن کا پانی استعمال ہوتا ہے, اس کی کمی تو پوری کرنی ہے, بدن کو اس نے کھڑا تو رکھنا ہے, تو پھر یہ پانی کی کمی آتی رہتی ہے, پھر کمزوری اور طرح طرح کی بیماریاں, پھر یہ گردے اور مسانے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے مسائل ہوتے ہوں گے. اس سے تو گردوں سے پانی پاس ہوتا رہتا نا, پانی پیتے نا سارا پانی یہ گردوں سے پاس ہو کر پیشاب کے لیے جاتا ہے مسانے میں, تو گردے فلٹر ہوتے رہتے ہیں, اس کی مطلب یعنی کہ صفائی بھی ہوتی رہتی ہے, سب کچھ ہوتا رہتا ہے. ورنہ اگر پانی نہیں پیئیں گے تو گردے میں کچرا جمے گا, پھر پتھری ہو گئی. اس کو پوچھو پانی کتنا پیتا تھا. اسی طرح مطلب یہ کہ معاذ اللہ گردوں میں سوجن آ گئی کسی کے بیچاروں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں, مایوس ہوتے ہیں بیچارے. تو یہ پانی پیا کرے, ہر آدمی کو کم از کم 10 سے 12 گلاس پانی پینا چاہیے. اور پھر اگر مزدور ہے, پسینہ بہرا ہے, ایسا ہے تو اس کا پھر 12 سے بڑھانے پڑیں گے جیسا اس کا کام, پھر سیزن وائز. تو اس طرح مطلب ہے کہ پانی پسینے میں نکلتا ہے, آنسوؤں میں نکلتا ہے, ناک سے پانی نکلتا ہے, تھوک, یہ پانی اس میں بھی پانی استعمال ہو رہا ہے. اس لیے وہ پانی ہم دیتے رہیں گے تو قبض بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی. اگر یہ روز کے 12 گلاس پانی پئیں گے نا تو پھر اگر آپ کو پرانی قبض ہوگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. میرا تجربہ نا, پوچھتا ہوں نا پانی کا, میرے قبض لگی ہے, میرے یہ ہو رہا ہے پانی, تو پھر بعض اوقات یہ سنا ہوتا نا تو شرما جاتے ہیں. پھر 4 گلاس تو پی لیتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں آدھے آدھے, اب وہ گھبرا جاتا ہے. یعنی 4 بھی پیے گا تو آدھے آدھے پیتے ہیں, پورا بھر کے نہیں پیئیں گے. تو بچوں کا بھی خیال رکھیں, بچوں کو, بعض بچے پانی بار بار مانگتے ہیں تو پینے دیا کریں. پانی کا سائڈ افیکٹ کیا ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. نہیں پینے دیتے کہ پیشاب کرے گا, تو بھلے نہ پیشاب کرے یار, تم نہیں کرتے تھے پیشاب. تو اس طرح مطلب یہ کہ بچوں کا بھی بیچاروں کا ناس کرتے ہیں نادانی کی وجہ سے, اور اپنا بھی ناس کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کون کتنا پانی پیتا ہے, پوچھوں گا کسی سے بھی نہیں ابھی, لیکن آپ سوچ لیں کتنا پانی پیتے ہیں. پانی پیئے اور اس نیت سے پیئے تاکہ آپ تندرست رہیں اور دل کھول کر اللہ کی عبادت کر سکیں, اور مدنی قافلوں کے مسافر بن سکیں, مدنی انعامات پر عمل کر سکیں, اللہ کے دین کے لیے اب بھاگ دوڑ کر سکیں. ورنہ پھر گردے پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو میں کیا کروں گا, میں کر بھی کیا سکتا ہوں. اللہ آپ کے گردے بھی حفاظت کر کے میرے گردوں کی بھی حفاظت فرمائے. آپ نے دیکھا میں نے ابھی پیالہ پیا, یہ پیاس تھوڑی تھی, میرا جدول تو 11 بجے کے آس پاس میں یہاں بیٹھا ہوں تو پانی پیتا ہوں ایک پیالہ حتی الامکان. بھول جاتا ہوں تو بعد میں قضا کر لیتا ہوں حتی الامکان, پینا تو ہے 11 کے 12 بج کے, چلو پی لو یار. یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ پانی میں پیوں, کبھی چھوٹ بھی جاتا ہے, کبھی ایسی مصروفیت ہوتی ہے توجہ نہیں رہتی, موقع نہیں ملتا, یا کہیں ایسا کہ ہر پیشاب کرنے کے لیے اٹھ ہی نہیں سکیں گے اتنے گھنٹوں تک, تو بھی وہ پھر تھوڑا کم زیادہ کرنا پڑتا ہے مجھے. لیکن حتی الامکان میری کوشش ہوتی ہے کہ پانی بھی, گرمیوں کے میرے اپنے حساب ہوتے ہیں پانی کے, سردیوں میں اپنا حساب ہوتا ہے, چلتا رہتا ہوں میں. اللہ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو تندرست رکھے. پھر بھی دیکھو بیماری تو آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے, ہمیں اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی حفاظت کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قبرستان میں مردوں کو کیوں سلام کیا جاتا ہے؟
حدیث پاک میں مسلمان مردوں کو سلام کرنے کا حدیث پاک میں, قبرستان میں جائیں تو ان کو سلام کریں.
ٹھیک, کیا 3 سال کے بچوں کو قبرستان لے جا سکتے ہیں؟
کوئی قید نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو نہیں لے جا سکتے, یہ وہم تو ہوتا ہے لوگوں کو, تو جن کوئی بچوں کو پکڑتا ہے, آسیب زدہ اپنے بچے تو کم دیکھے ہوں گے, زیادہ تر تو بڑے ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں جن پر جن نہ چمٹا ہوتا ہے, یا بولیں گے خوشبو نہیں لگاؤ جن چپٹ جائے گا, اس سے جن تھوڑی چپٹتا ہے, پتہ نہیں اس کو خوشبو آتی بھی ہے کہ اس کے ناک بند ہوتی ہے یار جن کی, بدبوؤں میں پڑے ہوتے ہیں جو خبیث جن ہوتے ہیں, لیٹرین میں ہوتے ہیں یہ, ان کو خوشبو سے کیا ہے. اس طرح یہ کہ وہ بہت سارے وہمات لوگوں نے پالے ہوتے ہیں. اللہ کریم حفاظت کرے.
آپ کا کیا مشورہ؟
شریر جنات سے قبرستان بچوں کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ان کو تو اچھا ہے, ان کا ذہن بنے گا قبرستان کا, ابھی سمجھ نہیں پڑے گی اس میں کیا ہے, پھر جب یہ سمجھدار ہو جائے گا تو پتا چلے گا اس کے اندر کیا ہے, تو اس سے اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا, اور ظاہر یہ مفید ہے, ہونا چاہیے.
کیا یہ فائدہ بھی اس میں غور کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی والد اپنے بچوں کو اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ وغیرہ کے لیے لے جاتا ہو, تو اس میں ایک یہ سبق ہو کہ کل کو اس کے والد کے انتقال ہوگا تو بچے کو پتا ہوگا کہ میرے ابو دادا دادی کی قبر پہ جاتے تھے, تو مجھے بھی میرے والد صاحب کی یا میری والدہ کی قبر پہ جا کر دعا فاتحہ کرنا چاہیے, اور اس میں اس کی ایک عادت اچھی بن سکے گی.
ماشاءاللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال عرض یہ تھا کہ کیا مرد یا عورت اس طرح کی گھڑی پہن سکتی ہے جو انگوٹھی کی شکل میں ہے اور اس میں بھی ہارڈ پنجر کی شکل بنی ہوئی ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرا.
یہ ہارڈ پنجر کا سر ہے، ہارڈ پنجر یہ پورا جو انسانی جسم کا ڈھانچہ ہوتا ہے نا، اس کو گجراتی میں ہارڈ پنجر، ہندی میں بھی بولتے ہوں گے بولتے ہیں، تو یہ ڈھانچے کا کھوپڑی ہے سمجھو، یہ بنی ہوئی ہے تو اس کا سر بنا ہوا ہے، اور یہ بالکل ہی نا مردہ کی حکایت کر رہا ہے، زندہ کا سر ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ اس تصویر میں آئے گا نہیں جس کی ممانعت ہے. رائے کہ یہ پہنی ہوئی ہے میٹل کی انگوٹھی، یہ انگوٹھی نہیں ہے، یہ دراصل گھڑی ہے. زینت کے لیے اگر اس طرح کی چیزیں پہنی جائیں دانت کی، تو اس کے حکم الگ ہے کہ مرد اگر پہنے گا تو گناہگار ہوگا، اور اگر یہ نیت ہے کہ اس نے یہ گھڑی پہنی ہے ٹائم دیکھنے کے لیے استعمال کے لیے، تو یہ ایک مقصد پایا گیا. تو اب اس طرح کی جو انگوٹھی دکھائی گئی کہ یہ حقیقت میں انگوٹھی نہیں ہے، یہ گھڑی ہے، تو اس طرح کی گھڑی پہننا جائز ہے. آخر یہاں بھی تو پہنتے ہی ہیں نا، چین والی گھڑی جو پہنتے ہی ہیں نا، گھڑی ہے نا، اس کا مقصد گھڑی ہے، ٹائم دیکھنا ہے. ہاں کوئی کڑا پہن لے دانت کا تو گناہگار ہوگا، کہ دانت کا کڑا پہننے کا کوئی صحیح مقصد نہیں ہوتا، یعنی صحیح مقصد سے مراد ایسا جس سے منفعت ہو، نفع ہو، یہ ہونا چاہیے. بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 396 مسئلہ نمبر 5، چائے کے برتن سونے چاندی کے استعمال کرنا ناجائز ہے. اسی طرح سونے چاندی کی گھڑی ہاتھ میں باندھنا، بلکہ اس میں وقت دیکھنا بھی ناجائز ہے، کہ گھڑی کا استعمال یہی ہے کہ اس میں وقت دیکھا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مرکز الاولیاء لاہور سے کہتے ہیں کہ اس شعر کی آسان الفاظ میں وضاحت فرما دیں. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جانا اور ان کو مانا، تو جانا بحیثیت آخری نبی، اور انہیں مانا، مانا سے مراد یہ جو احکام لائے وہ مانتے چلے گئے. انہوں نے فرمایا خدا ایک ہے، لبیک یا رسول اللہ. انہوں نے فرمایا اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لبیک، ہے نا. جو انہوں نے فرمایا وہ مانتے چلے گئے، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جب میں سرکار کی ہر بات ماننے لگا، پہچاننے لگا اور اس پر عمل کرنے لگا، الحمدللہ میں دنیا سے اس طرح گیا کہ ایمان میرے ساتھ تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب.
انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، دنیا سے مسلمان گیا، للہ میں دنیا سے مسلمان گیا.
بعض اوقات مسجد کی کمیٹی، یہ بھی کچھ تھوڑے کھاتے پیتے لوگ بھی عموماً کمیٹی میں ہوتے ہیں، بازار میں مارکیٹوں کے لوگ کمیٹیوں میں ہوتے ہیں. اب کمیٹی والے نے یا مسجد کی جو بھی کمیٹی یا چیئرمین یا مجلس ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں، یہ اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی کسی کو ایسے ہی مطلب بدگمانی ہوتی ہے، وسوسہ ہوتا ہے، اس کو بھی کوئی مدنی پھول دیں، یار مسجد کے چندے سے کاروبار کرتے ہیں، مسجد کے چندے سے یہ سب کرا ہوگا، مسجد کے چندے سے یہ سب کرا ہوگا. تو اس میں بعد اوقات مسجد کے لیے جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ دے رہے ہوتے ہیں، ایک تعداد ہے، وہ اس طرح کی تہمتوں سے اور اس طرح کی باتوں سے وہ دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گناہوں کا سلسلہ بھی پھر بازاروں میں شروع ہو جاتا ہے. تو کچھ ایسوں کے لیے بھی مدنی پور عطا فرمائے کہ ایسے ہر جو مطلب مقتدی یا اس طرح کے عام آدمی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ مسجد کا یہ چندہ کھا گیا، یہ کھا گیا، وہ کھا گیا.
کسی بھی ادارے کے، مسجد کے، کمیٹی کے جو ارکان ہوں یا صدر، سیکرٹری، اور یہ اگر کوئی جیسے کہ کاروبار کرتے ہیں یا عمارت بناتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں وسوسے بعض اوقات پالتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، اس طرح کے وسوسے دوسروں کو بولتے بھی ہیں، تو یہ بغیر کسی دلیل کے خامخواہ اپنے ذہن سے ایسی باتیں کرنا، یہ ایسا کرنے والے گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہیں. بدگمانی یہ حرام ہے، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ بنا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، مدینے جا رہا ہے، تو مطلب کوئی نہ کوئی اس کے اسباب ہوئے ہوں گے، یا کسی نے حج کروایا ہوگا، یا خود اس کے پاس پیسے ہوں گے. اب ہر ایک اپنا کوئی تھوڑی وہ بتائے گا سب کو کہ میرے پاس کتنی رقم ہے، آپ کو بتائیے ضرور تھوڑی ہے. تو اسے بدگمانیاں نہیں کرنی چاہیے، گناہ ملتا ہے اس سے. اگر کوئی ایسی بات بتائے بھی آپ کو تو آپ خود اس کو اس بات کو آگے نہ بڑھائیں، وہیں دبا دیں، ہو سکے تو اسی کو سمجھائے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، دلیل کہاں سے لائے.
یہی تو مسئلہ ہے باپا، دلیل ہی تو کوئی نہیں مانگتا، دلیل کون مانگے. یہاں تو بس یقین کرنے والا ایک ذہن ہے کہ مطلب یہ کہنا شاید ہم کو آتا نہیں ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے آپ کے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے، یہ زبان پر کیسے چڑھے لفظ.
لفظ شرعی نہ صحیح،
گواہ
ثبوت آپ کے پاس، پروف،
پروف
آج کل پروف بولتے ہیں، کوئی پروف ہے آپ کے پاس. جی
پروف اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے پہلے اس کا کام چلتا نہیں تھا، نہ اس کے پاس تھا نہیں، جب سے کمیٹی میں آیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کا کاروبار چل پڑا، گھر بھی آ گیا، کار بھی آ گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا.
اس میں تو حسن حسن کا پہلو نکالنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کی تو اللہ نے اس کا گھر بنا دیا. اچھے پہلو نکالے نا، برے پہلو کا کیوں نکالے کہ چندے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ، کسی کے بارے میں بھی، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے.
اب یہ تو آپ نے مسجد کی اس بات، اب جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کیا دل توڑ کر سب کچھ چھوڑ کر کہ سب ایسے ہی ہیں، ایک تو میں اتنا کروں، وہ بھی اس کے لیے میدان ملتا ہے نا، وہ بھی پھر اپنی تلوار نکالتا ہے باہر، دیکھتا ہوں کون آتا ہے، تو اس کو بھی کچھ مدنی پھول دے گا، وہ کیا کرے.
نہیں اس کو تو مسجد جم جانا چاہیے کہ جو آپ کی برائیاں کر رہا ہے وہ آپ کا بھلا کر رہا ہے، اپنی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں جمع کروا رہا ہے، آپ کا نقصان کیا ہے. آپ کو مزید محتاط بھی کر رہا ہے، احتیاط بھی کرنی ہے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح دل توڑ کے اگر بیٹھیں گے تو پھر کام کیسے چلے گا. دل بڑا رکھے.
جنازے کو کندھا کس طرح دیا جائے، اب تو دوسرے قدم پر ہی پیچھے سے آدمی آ جاتے ہیں اور آگے قدم وہ جنازے پہ کندھا دے کے چلنے نہیں دیتے، تو ایسے رش میں اور ایسی بھیڑ میں، اب جیسے میں اس پہ پلس کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو اب 10 قدم چلنا ہے اور وہ 40 قدم والی اس کو فضیلت حاصل کرنی ہے، تو اب وہ اس بھیڑ اور اس رش میں کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے.
اصل وہ بعض اوقات تو آوازیں لگاتے ہیں لوگ، دو دو قدم، یہ آواز لگانا غلط، 10 قدم کا لکھا ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ جو میت کے چار جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اس کی حتمی فائنل مغفرت ہو جاتی ہے، ثواب کا کام ہے. تو اس میں دھکم پیل کرتے ہیں، شور بہت مچاتے ہیں، تو اس لیے شور مچاتے ہیں تو کلمہ پڑھنے پر علماء نے لگایا، پہلے لوگ غور و فکر کرتے تھے جنازے میں، یعنی جس کو دیکھو وہ رو رہا ہوتا تو اپنی موت کو یاد کر کے، تو وہ غور و فکر کرتے تھے، تو اس لیے اس وقت تو کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا. پھر عوام جب علماء نے دیکھا کہ اب تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، غور و فکر بھی نہیں کرتے، باتیں کرتے ہیں ادھر کی ادھر کی، پھر ان کو پھر کلمے کا علماء نے فرمایا کہ کلمہ پڑھا کریں. کلمے کا ہمارے یہاں ورد ہوتا ہے جنازوں میں، اور اس کی مخصوص طرز میں ہمارے یہاں ورد ہوتا ہے اور نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں. اچھا کام ہے یہ, کچھ نہ کچھ پڑھا جانا چاہیے کیونکہ اب سب نہیں روتے نا, اب تو وہی روتا ہے. پہلے تو یہ کہ کس کو ڈھونڈے, میت کا ولی کون, سرپرست کون, وارث کون, سبھی رو رہے ہیں. اب صرف والی وارث جو ہوتا ہے وہی روتا ہے, لیکن وہ بھی اپنے جانے والے غم میں رو رہا ہے, خوف خدا میں رو رہا ہے, نہیں رو رہا ہے پتہ نہیں چلتا, لیکن قرینہ یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ بےچارے کا فوت ہو گیا تو رو رہا ہے. اس طرح اس سے تعزیت ہو سکتی ہے. پہلے مشکل تھا یہ کام, ہر ایک رو رہا ہوتا. تو یوں مطلب یہ کہ قبرستان میں بھی جب تدفین ہوتی ہے نا, تب بھی شور اتنا مچاتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. اے کفن کھول دو, اے ڈوری کھول دو, اے ادھر ادھر ادھر, اے قبلہ ادھر ادھر, شور شار مچا رکھا ہوتا ہے. اس اس موقع پر بھی کوئی ایسی ایجاد ہو جائے نا کہ ان کو قوم پڑھنے پہ لگا دے, کوئی کوئی ایسا دبنگ آدمی ہو نا, اس وقت کلم پڑھنے پہ لگا دے نا, یہ سب اللہ ہو اللہ ہو پڑھتے رہے اور یہ تدفین کرنے والے تدفین کرتے رہے, ہے نا. اگر جنازہ ہو نا کہیں ایسا دیکھے نا, تو آپ لوگ ہو نا تو زور سے آواز لگائیں صلو علی الحبیب, تو کوئی نہ کوئی صلی اللہ علی محمد بول دے گا. پھر کہ اذکر اللہ, تو اپنے ماحول کے ہوں گے نا, اللہ 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 یہ بولنا شروع کر دیں گے, تو یہ ذکر ہونا شروع ہو جائے گا نا. تو جو یہ چودھری ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, یہ کر دو وہ کر دو, ہٹ جاؤ جگا دو آنے دو ادھر سے لاؤ ادھر سے لاؤ, یہ کر رہے ہوتے ہیں, شاید ان کی آواز دب جائے گی, سب اللہ اللہ کریں گے نا زور سے, اتنا شور مچا رہے ہوتے ہیں. یہ تقریباً آپ سب نے دیکھا ہوگا, میں نے تو 100 مرتبہ دیکھا ہے شور مچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں مچانا چاہیے, یہ عبرت کی جگہ ہے. خاموش ہوں گے تو ہم کو عبرت ملے گی, ہم کو سمجھنے کو ملے گا, اپنی موت یاد آئے گی. شور مچانے میں توبہ, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. خیر, تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ جنازے میں بھی یہ پہلے یہ ہوتا تھا, اب کلمہ پڑھتے ہیں. تو اس کے کندھے دینے کا طریقہ یہ کہ پہلے میت کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو پایا ہے ڈنڈا نکلا ہوا, اس کو پایا بولتے ہیں, تو اس پر اپنا سیدھا کندھا رکھے, اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف سیدھا کندھا لے کر 10 قدم چلے, پھر پیچھے آ جائے, یعنی کہ پیچھے کی طرف آ جائے, بیک بیک آ جائے, اور اب بھی اس کا سیدھا پاؤں سیدھے کندھے پر رکھ کے 10 قدم چلے. اب اپنے الٹے کندھے پر میت کے سر کی طرف آ کر الٹا کندھا جو ہے اس پہ لے کے چلے 10 قدم, پھر پیچھے یوں سرکتا ہوا ہے اور الٹے پاؤں کو 10 قدم لے کر کندھے پر چلے, یہ ہوئے 40 قدم. بے شک گنتا جائے کہ 40 ہو جائے, لیکن اب یہ 40 قدم چلنا لوگوں کو پتا نہیں ہے نا مسائل, تو ہے بہت دشوار. وہ خالی کندھا رکھا نے دوسرے نے چھین لیا, ایسا ہوتا ہے, دھکا پیل لگاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, پرسکون ہونا چاہیے. کندھا نہیں دے سکے تو کوئی گناہ گار تو ہونا نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کو اپنی وجہ سے اپنی کوتاہی کی وجہ سے ایزا دینا یہ گناہ ہے, اس سے بچنا ہے. کسی کا پاؤں کچل رہے ہیں, کسی کا کونا کونی مار رہے ہیں, کسی کو یوں بازو بکرے ہٹا رہے ہیں, میں ہی کندھا دوں ثواب مل جائے مجھے, مگر یہ جو اس کا دل توڑا آپ نے, اس کو 10 قدم چلنے نہیں دیا اور غریب کا دل ٹوٹ گیا کہ یہ مسئلہ جانتا تھا کہ 10 قدم لے کر چلنا ہے, اس کا قیامت میں کیسے آپ بھگتو گے اس کو, یہ سب سوچنے والی بات ہے. اب بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو اس کے مطابق ہی ہو سکتا ہے, اس کا میں کوئی فارمولا تو دے نہیں سکتا. میں مدنی چینل پر سکون سے یہ عرض کر سکتا ہوں, بھیڑ میں بھی پھنسوں تو میری بھی کاری نہیں چلے گی, مجھے بھی کوئی 10 قدم نہیں چلنے دے گا. کبھی کبھار مجھے موقع ملتا ہے اپنے اس طرح کا, تب بھی میرے کو کندھے پر رکھنے نہیں دیتے, ایک دم اٹھا لیا ہوتا ہے, خالی ہوا میں میرا کندھا وہ سوتا سایہ پڑ رہا ہوتا ہے ڈنڈے کا, پھر کھینچ کھینچ کے کوشش کرتا ہوں کہ یار اس پہ ٹچ تو کرنے تو رکھنے تو دو یار, کہ کندھا دینا تو کہلا ہے. میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, یہ ہمدردی میں میری یوں زور سے ہاں اٹھا کر رکھے ہیں بھلے, کہ واقعی پورا ہی بوجھ آ جائے گا میرے کندھے پر تو چلو میں ہو سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکوں گا, لیکن انہیں ایسا ہولے ہولے اٹھائے گئے میرا کندھا بھی اس میں استعمال ہو رہا ہو. تو خیر وہ اس طرح ہو رہا ہے آج کل, اللہ کریم آسانی کر دے.
او بارے گناہ سے نہ خجل دوشے عزیزا للہ میری نعش کر کر اے جان چمن پھول للہ میری نعش کر جان چمن پھول صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ سیٹ اچھی
ہے. یہ محمد طفیل احمد ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں کھانے پینے کی اشیاء بھجوائے تو کیا امام و مؤذن اسے کھا سکتے ہیں؟
مسجد میں بھیجتے کس کے لیے؟ انہی لوگوں کے لیے تو بھیجتے ہیں. مسجد کی دیواریں تھوڑی کھاتی ہیں کھانا. مسجد کا جو بھی اسٹاف ہوتا ہے, خادم ہے, امام ہے, مؤذن ہے, سمجھ میں یہ آتا ہے یہی لوگ کھاتے ہیں مسجد کا کھانا.
قرآن پاک کو کتنے وقت میں مکمل پڑھ لینا چاہیے؟
اس میں یہ کہ مختلف اس کے اقوال ہیں, اور ایک دن میں بھی ہمارے مرشد غوث پاک تو ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. 15 سال تک غالباً اس طرح انہوں نے روز کا ایک قرآن پڑھا نماز میں, نوافل میں. تو مختلف اس کے ہیں, پھر اپنی اپنی کیفیت بھی ہے, اس کے مطابق ختم کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا, کوئی مال کی حفاظت کے لیے کوئی دم وغیرہ بھی کر دیں تو اس سے کچھ بچت وغیرہ ہو جائے؟
یا جلیلو یا جلیلو, یہ 10 بار تو انشاءاللہ پڑھ کے دم کر دیں گے تو کوئی اس کو چرا نہیں سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ بونوان مدنی بہار دکھاتے ہیں.
ایک مدنی بہار تھی بھی سب کہ میں جب داخلہ لیا جامعۃ المدینہ میں تو اس وقت جو جس شہر میں میں پڑھ رہا ہوں تو اس میں میرے رشتہ داروں کا گھر ہے, تو ادھر آنا جانا ہوتا تھا, بلاتے تھے. تو پھر خاص طور پہ جو ایک طلبا کے لیے ہوتی ہے, میرے لیے خاص ٹینشن کپڑوں کے حوالے سے دھونے کا, تو ادھر جب جاتا تھا تو ایک دن جب ہفتے والے دن واپس جامعۃ المدینہ کی طرف جا رہا تھا میں, تو صرف ذہن میں ایک خیال آیا کہ کوئی اس طرح کی ترکیب بنے ہماری اپنی بھی رہائش اسی شہر میں ہو جائے. تو جب جامعۃ المدینہ میں پہنچا اسی رات سویا تو خواب میں امیر علیہ السنت تشریف لے, اور میں نے منظر ایسا دیکھا ہے جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ گول, اس طرح ہر طرف سیٹیں لگی ہوئی ہیں اور ان پر جو بزرگ بیٹھے ہیں سفید جبے پہنے اور سفید اس طرح جو ہے نا ان کا اولیاء اس طرح دیکھا ہے میں. تو میں اس طرح چل رہا تھا تو امیر علیہ السنت نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ آپ کا کام ہے پڑھائی کرنا, تو باقی انشاءاللہ معاملات حل کرنا میرا کام ہے. تو الحمدللہ عزوجل پورے تقریباً 1.5 مہینے کے اندر اندر ہماری اپنی جو ہے رہائش کی ترکیب بن گئی ادھر.
سبحان اللہ.
جی اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو سلامت رکھے.
شکرانے میں پھر کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے
انشاءاللہ عزوجل 12 ماہ کا سفر تو جاری ہے, تو درس نظامی کے بعد انشاءاللہ عزوجل تخصص کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ.
وہ تو کر ہی رہے ہیں, یہ کوئی ایسا ہو نا کہ 12 ماہ دوسرے یا 25 ماہ یا وقف مدینہ.
انشاءاللہ عزوجل نیت کرتا ہوں 12 ماہ اس کے بعد بھی انشاءاللہ.
جمع ایک 25 ماہ
انشاءاللہ.
مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو جانشین امیر سنت کا ایک مدنی گلدستہ دکھائیں.
حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالجبار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھی تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی. ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے. جیسے ہی آپ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا, اسی لیے میں نے اسے ختم کر دیا. اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں. اس کے بعد والدہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تھی تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا.
فرما رہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، تین مرتبہ جس نے پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اسے لے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.